بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عيبة وَنَبُ بِهَا إِلَّا حَسَّنْتَهَا وَلَا أُكْرَمَةً فِيهَا نَاقِصَةً إِلَّا أَتْمَمْتَهَا. أذان محترم دعائے مکارم اخلاق کے حصے میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے خداوند عالم کے حضور میں حاضر ہو کر جن چیزوں کا سوال کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بارِ لہٰ کوئی ایسی خصلت کہ جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر مجھے مت چھوڑ، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر مت چھوڑ، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناتمام ہو اسے تکمیل تک پہنچا دے. دعا کے یہ کلمات معصوم کی زبان پر جاری ہونے والے ہیں، وہ کلمات ہیں کہ جن میں سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے تین باتوں کو بیان کیا ہے. وہ تین باتیں کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے مرحلے پر وہ عیب اور نقائص کہ جو لوگوں کے لیے عیب جوئی کا سبب بن سکتے ہیں. دوسرے مرحلے پر ایسے اعمال کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ملامت اور سرزنش کریں. تیسرے مرحلے پر کریمانہ کردار کی تکمیل کی درخواست. ہم اپنی اس نشست میں پہلے حصے پر کہ جو معصوم کے پہلے جملے کے ذریعے سے کہ جو دعائیہ جملہ ہے کہ اللہم لا تدع خصلة تعاب مني الا اصلحتها، بارِ لہٰ میری ذات میں کوئی ایسی خصلت کہ جو میرے لیے لوگوں کی نگاہ میں عیب ہو اسے عیب کی حالت میں مت چھوڑ. یعنی میری ذات اس خصلت کی نسبت اگر عیب دار سمجھی جا رہی ہو تو بارِ لہٰ میری تجھ سے التماس ہے، درخواست ہے عاجزانہ، اس عیب کو میرے وجود میں باقی نہ رکھ، بلکہ اس عیب کی اصلاح فرما. اِلَّا اسلحتها. اذان محترم، اس جملے پر اگر ہم اور آپ غور فرمائیں تو معصوم کی ذات نے پس پردہ انسان کو، یعنی وہ انسان کہ جو واقعاً اپنے وجود میں عیبوں کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے، تو معصوم نے اس شخص کو متوجہ کروایا ہے کہ اے انسان، اگر اپنے وجود میں عیبوں کی اصلاح اس کی شناخت کے بعد خداوند عالم سے درخواست کرنا چاہتا ہے اصلاح کے حوالے سے، تو پھر تجھے اپنے خدا کی طرف سب سے پہلے مرحلے پر متوجہ ہونا ہوگا. عزیزوں یاد رکھیں، خداوند عالم نے انسان کی طبیعت میں ایک خصلت رکھی ہے، وہ خصلت خود انسان کا اپنی نسبت اپنے آپ کو دوست رکھنا ہے، کہ جسے علماء اخلاق حب ذات سے تعبیر کرتے ہیں. قبل از اس کے کہ ہم اس جملے پر روشنی ڈالیں اس حوالے سے کہ انسان کیوں کر اور کون کون سے وہ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اور جن کے سہارے اپنے وجود میں عیبوں کی شناخت کر سکتا ہے، یہاں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حب ذات 100% منفی اور نگیٹو عنصر نہیں ہے انسان کے وجود میں، بلکہ حب ذات جہاں پر ہمیں اور آپ کو منفی دکھائی دیتا ہے روایات کی روشنی میں، بالکل اسی طرح حب ذات انسان کی وہ خصلت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کمال کے راستوں کو طے کرتا ہے. یعنی اگر یہ حب ذات انسان کے وجود میں نہ ہو تو پھر ہرگز کسی بھی نیکی کو انجام دینے کے لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ نیکی کمال آور ہے، روحانی عظمت کو نیکی فراہم کرتی ہے، مانوی کمال کو نیکی کا سہارا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اخلاق کی بلند منزلوں پر فائز ہونے کا متمنی ہو تو یہ فائز ہونے کا متمنی ہونا یعنی حب ذات، اور یہ حب ذات ممکن نہیں ہے، یعنی کمال کی چوٹی پر فائز ہونا ممکن نہیں ہے اس کی آرزو کے مطابق، مگر نیکیوں کا سہارا لے، خوبیوں کا سہارا لے، فضیلتوں کا سہارا لے. لہذا ایک انسان اپنے آپ کو باکمال قرار دینا چاہتا ہے تو دوسری طرف ہمیں اور آپ کو یہ اس کی چاہت حب ذات کی صورت میں نظر آتی ہے. لیکن حب ذات اس مرحلے کی حد تک کہ جو پوزیٹیو ہے، یعنی کمال کے راستوں کو، بلندی کے راستوں کو طے کرنا ہے، روایات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، اقوال ائمہ طاہرین کی روشنی میں، اس کی بہت زیادہ مدح اور تعریف کی گئی ہے. اور یہ ممکن نہیں مگر نیکیوں کے سہارے، اعمال صالحہ کے سہارے. برخلاف کمال کے پستی انسان کا بلند ہونے کی بجائے پستی کی طرف گامزن ہونا، یہ بھی حب ذات کا تقاضا ہے. ایک انسان اس مرحلے کو کس طرح سے طے کرتا ہے؟ حب ذات کے ذریعے سے طے کرتا ہے. لیکن اصل مطلب برائی ہے، شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، اس کی اتباع ہے. الغرض شیطان انسان کے نفس میں وسوسہ کرتا ہے، نفس انسانی ارادہ کرتا ہے، اور اس اختیار کو کہ جو خدا نے اسے دیا ہے مس یوز کرتا ہے، شیطان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور وہ کام کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے یعنی پستی کی طرف گامزن ہونے والا وہ کر گزرتا ہے. خلاصہ حب ذات انسان کے وجود میں وہ عنصر ہے کہ جو دو رخا ہے، مثبت بھی ہے اور منفی بھی. ہرگز ہم اور آپ یہ تصور نہ کریں اور فوراً فیصلہ نہ کریں کہ انسان کو حب ذات نہیں اپنانی چاہیے. نہیں، انسان کی ذات میں یہ ایلیمنٹ، یہ عنصر اس کے لیے مفید ہے، مثمر ثمر ہے. جب کوئی شخص حب ذات کی بنیاد پر کہ جو اس کے وجود میں ہے کسی کام کو انجام دیتا ہے، تو وہ کام کبھی انسان کو بلند کرتا ہے اور کبھی حب ذات کی بنیاد پر کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے کہ جو اسے پست کرتا ہے. لیکن عزیزو یاد رکھیں، ہم اپنے اس مرحلے پر کہ جہاں پر معصوم علیہ السلام کی ذات نے انسان کی نسبت اس کے وجود میں عیبوں کی خصلت کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں، اور یہ توجہ کرنا لوگوں کا اس بنیاد پر ہے کہ یہ شخص صاحب عیب ہے، صاحب نقص ہے. یہاں پر ایک مطلب کہ جو ضروری ہے کہ اسے منتقل کیا جائے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بعض اوقات گناہ کر بیٹھتے ہیں، برے عمل کو انجام دے بیٹھتے ہیں، لیکن غافل ہوتے ہیں. اس غفلت کی بنیاد پر ہم اور آپ اپنے وجود کی نسبت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود پاک و پاکیزہ ہے، ہم نے کوئی ایسی حرکت انجام نہیں دی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں عیبدار کہا جائے. دوسرے افراد شاید ہمیں عیبدار کہیں، لیکن خود انسان اپنے آپ سے یہ جاننا چاہے کہ وہ عیبدار ہے یا نہیں، تو بعض اوقات بعض انسان کہ جو غافل ہیں اپنی غفلت کی بنیاد پر اپنے آپ کو عیبدار تصور نہیں کرتے. کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا اس کیوں کا جواب حب ذات ہے. جب کوئی انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس لحاظ سے کہ جو کام بھی وہ انجام دیتا ہے صحیح انجام دیتا ہے, یہاں پر آ کر حب ذات پوزیٹیو نہیں منفی ہے, نیگیٹو ہے. لیکن اس کے مقابلے پر بعض دوسرے انسان وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنی حیات میں شعور کی منزل پر قدم رکھا ہے, سمجھ کی منزل پر قدم رکھا ہے, اور ہر اچھی اور بری بات کی نسبت بہت زیادہ انہیں معلومات حاصل ہیں اور کوشش کی ہے ایسے انسانوں نے کہ اچھے کو برے سے اور برے کو اچھے سے تمیز دے سکیں, تو اگر اس دوران اگر وہ کسی برائی میں اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتے ہیں تو انہیں باقاعدہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ برائی میں آلودہ ہو چکے ہیں. لہذا کیونکہ متوجہ ہیں, اس توجہ کی بنیاد پر شرمندہ ہوتے ہیں, اور شرمندگی کے بعد اپنی اس آلودگی کو اپنے وجود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خلاصہ کروں, حب ذات انسان کو اس مرحلے پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جو مرحلہ انسان کے لیے پستی کا مرحلہ ہے, سکوت کا مرحلہ ہے. لیکن بعض انسان کیونکہ متوجہ ہوتے ہیں ابتدائی زندگی سے ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر برائی سے حتی المقدور محفوظ رکھتے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو برائی سے آلودہ کر بیٹھیں تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. قوانین اسلامی اور اسلامی اخلاق کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں کہ اس آگاہی اور آشنائی کی بنیاد پر وہ اپنے وجود میں موجود عیبوں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور فوراً اس کی نسبت ازالے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے وجود کو ان آلودگیوں سے پاک کر لیتے ہیں. خداوند عالم نے اسی مطلب کو سورہ والشمس میں, ہم اور آپ سب جانتے ہیں, بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا. سورہ شمس کی مشہور و معروف آیت, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بار بار ہم نے نشستوں کے دوران اس آیت کو یا ان آیات کو تکرار کیا, اور ہمیں اور آپ کو ان آیات کے ذریعے سے جو نتیجہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ذاتی طور پر خداوند عالم نے اپنی فطرت پر جب اسے پیدا کیا تو پاک و پاکیزہ ہے, لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے کہ جو ارادہ اور اختیار خدا کا عطا کردہ ہے اس انسان کو اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھتا ہے. لیکن اس آلودگی سے نجات کے لیے خدا نے راستہ بتلایا کہ انسان غافل مت رہے. عزیزوں, اللہم لا تدع خصلۃ تعاب منی ان لا اصلحتها, اس جملے کے ذریعے سے معصوم علیہ السلام کی ذات نے سب سے بہترین ذریعہ کہ جو انسان اپنے آپ کو عیوب سے پاک کر سکتا ہے اس ذریعے سے وہ خدا کی عنایت اور اس کی توفیق ہے اس انسان کی نسبت کہ جس نے ارادہ کیا ہے کہ بارِ الٰہی تو نے مجھے توفیق فراہم کی، وہ توفیق اپنے عیوب کو ملاحظہ کرنے کی۔ اب میری تجھ سے درخواست ہے کہ میرے وجود میں وہ عیب کہ جسے میں ملاحظہ نہیں کر پاتا اور شاید اپنے تہیں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ عیب نہیں، لیکن لوگوں کی نگاہیں کچھ اس انداز میں میری جانب متوجہ ہیں کہ میں عیبدار ہوں۔ بارِ الٰہی اگر عیب ہے تو اسے عیب کی حالت میں نہ رہنے دے، بلکہ تو اس کی اصلاح فرما۔ الا اصلحتہ، یہ سب سے پہلے مرحلے پر۔ دوبارہ عرض کروں، وہ انسان کہ جو واقعاً اپنے وجود کو عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے مرحلے پر کہ جو سر فہرست ہے وہ یہ کہ خدا سے التجا کرے کہ بارِ الٰہی تو مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، تو مجھے اپنی عنایت اور توفیق کے سائے میں لے لے کہ اس سائے کی بدولت میں اپنے وجود میں عیب کو ملاحظہ کر سکوں، اور اس عیب کو ملاحظہ کرنے کے بعد تیری توفیق کے سہارے، تیری عنایت کے سہارے اس عیب کو اپنے وجود سے دور کر سکوں، اور اس کی بجائے ایک ایسی خصلت کہ جو فضیلت ہو نہ رذیلت اپنے وجود میں لا سکوں۔ بارِ الٰہی اگر تیری توفیق شامل حال رہی تو میں ضرور اس مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکوں گا، ورنہ دوسری صورت میں اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی، تیری عنایت شامل حال نہ ہوئی، تو میں ہرگز اپنے وجود میں عیبوں کو ملاحظہ نہیں کر پاؤں گا، نتیجتاً لوگ مجھے ان عیوب کی نسبت سے پہچانیں گے، اور جب میرے وجود میں عیب ہوگا تو جو شخص عیب دار ہوتا ہے وہ صاحب عزت نہیں ہوا کرتا، وہ صاحب ذلت ہوا کرتا ہے۔ بارِ الٰہی میں ذلیل رہنا پسند نہیں کرتا، میں صاحب عزت ہونا چاہتا ہوں، اور عزت و ذلت اگر میں اپناتا ہوں تو یاد رکھ بارِ الٰہی تو نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے مجھے صاحب ارادہ اور اختیار قرار دیا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو نے خود کہا ہے تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ بارِ الٰہی تو نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے، اب میں اپنے وجود میں یہ شاید احساس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ذلت کی آلودگیوں سے آلودہ کیا ہے، چاہتا ہوں اس آلودگی کو عزت کے مقام سے تبدیل کروں، تو مجھے عزیز فرما۔ والسلام علیکم۔